الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وكما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محمد سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ جو سلسلہ گفتگو ہم شروع کر چکے ہیں، یہ خالصتاً سیکھنے کا عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں پہلے وقت میں اس نیت سے آتا ہے کہ وہ سیکھے یا سکھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کرنے والے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں. اس میں مزید کسی بات کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے. یہ آیہ کریمہ، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، یعنی گویا پچھلی آیات سے اس کا تعلق ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مذکور ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا: انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا رکھوالا ہے، فاغفر لنا وارحمنا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرہ، اور اے پروردگار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی نصیب فرما. انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا: عذابی اصیب بھی من اشاء، دیکھو میرا عذاب تو جسے چاہے، جسے میں چاہوں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پر اتار دیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شے، اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فسأكتبها للذین یتقون، یہ رحمت میں ان کے لیے یقینی بنا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہوں گے، اور آج یہ رحمت مکمل طور پر ان کے حق میں ہے جو اس پیغمبر یعنی نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں یا دیتے رہیں گے اور برائیوں سے روکیں گے, اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے. یہ آیت پڑھی بھی اس جملے کی وجہ سے. اور وہ ان پر سے وہ بوجھ اتاریں گے جو ان پر لدے ہوئے ہیں, اور وہ بندشیں کھولیں گے جن میں وہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں. فالذین آمنوا بہ, چنانچہ وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, وعزروہ ان کی تعظیم کریں گے, ونصروہ ان کی مدد کریں گے, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور وہ اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن حکیم, اولئک هم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہوں. ایک حدیث پڑھی گئی ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری فرما برداری اختیار کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی فرما برداری. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. ایک خواب میں فرشتوں نے ایک مثال کا ذکر کیا جس میں محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا بھی تذکرہ ہے, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یقیناً حدیث کے طور پر ذکر فرمایا. صحیح بخاری کی 7281 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں, من اطاع فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی اس نے در حقیقت اللہ کا کہنا مانا. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ فرما برداروں اور نافرمانوں میں یا فرما برداری میں اور نافرمانی میں فرق کرنے والی ہستی, یعنی ان کے ذریعے سے فرق ہوگا کہ ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل کرے گی اور ان کی نافرمانی اللہ کے نافرمانوں میں شامل کرے گی. میرے بزرگوں اور دوستو, گزشتہ گزارشات میں یہ ذکر ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے انہیں بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے. کبھی لفظ حرام کا ذکر, کبھی حرام کا لفظ لا کر ان کاموں کو کرنے یا ان چیزوں کے استعمال سے روکا ہے جنہیں اللہ تعالی حرام قرار دے رہے ہیں, لفظ حرام کے ذریعے سے ان کو بیان کیا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہے, انما حرم علیکم المیتتا والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تم پر مردار کا گوشت کھانا. جو جانور حلال ہے لیکن بغیر ذبح کے ہلاک ہو گیا, اس مردار کا گوشت تم پر حرام ہے. والدم, اور وہ خون جو ذبح کے وقت گردن سے نکلتا ہے وہ تمہارے لیے استعمال کرنا, کھانا یا پینا حرام ہے. ولحم الخنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے نام منسوب کر دی گئی ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل, اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے, انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلم, کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ہر بے حیائی کا کام, چاہے وہ کھل کر ہو اور چاہے چھپ کر, اور ہر گناہ کا کام حرام کر دیا ہے, اور ناحق کسی سے زیادتی کرنا حرام کر دیا ہے, اور اس بات کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل یا سند نازل نہ کی. اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جن کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی. یہ جو آخری جملہ ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو یا ایسی باتیں کہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائیں, یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے فرمائی ہیں یا نہیں فرمائیں. یوں تو کسی بھی فرد کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا ہر اعتبار سے ناجائز ہے اور غیر اخلاقی فعل ہے. ایک بندے نے بات کی ہی نہیں میں اس کی طرف منسوب کر دوں, یہ غلط بات ہے. لیکن یہ جرم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات تو دین کا حصہ ہونے کا درجہ رکھتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ تو دین ہے, اور ایسا فرد جو غیر دین کو اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر دین قرار دے رہا ہے وہ تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, جو شخص دانستہ طور پر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے, یعنی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں فرمائی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیان ہوئی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ, دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا, میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں کہی. فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِنْ نَار, کیونکہ جو بندہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 107, حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت زبیر سے عرض کیا کہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ کما یحدث فلان و فلان, کہ میں آپ سے جس طرح فلاں آدمی یا فلاں بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہے, میں نے آپ کو زیادہ اس طرح سے آپ کی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. تو والد صاحب نے جواب دیا, زبیر نے جواب دیا, اما انی لم افارق ہو, دیکھو میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نہیں رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے مسلسل حاصل رہی ہے. اما لیکن سمعتہ یقول, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار, جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اس ڈر کی وجہ سے میں زیادہ احادیث بیان نہیں کرتا, یہ حضرت زبیر فرما رہے. بالکل اسی طرح کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں, انہو لیمنعنی ان احدثکم کثیرن, مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے ایک بات روکتی ہے, اور وہ بات کیا ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من تعمد علی کذبا من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا, یعنی وہ بات کرے گا جو میں نے نہیں فرمائی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت سلمہ ابن الاکوع صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, من یقل علی ما لم اقل, جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی, فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. میرے بزرگوں اور دوستو, میں نے یہ جو کئی ارشادات مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں, یہ اس لیے ذکر کیے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے. لوگ ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, جو نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کہ جبکہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پورا چیپٹر بخاری شریف میں ذکر کیا ہے, باب و اسم من کذب علی النبی, یہ باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کے گناہ کے بیان, پورا چیپٹر. اور میں نے قریباً اس چیپٹر کی زیادہ تر احادیث آپ کو سنا دی ہیں. پانچ صحابہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمہ ابن الاکوع اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ذریعے سے بیان کردہ پانچ ارشادات نبوی. اور یہی بات حدیث نمبر 6197 میں بھی بیان ہوئی. گویا 6 احادیث اس عنوان پر ہیں کہ خبردار محتاط رہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. لہذا میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ پہلے تحقیق کریں کسی عالم سے جو فن حدیث سے شناسا ہو اور احادیث کے ذخیرے پر اس کی نظر ہو, اس سے معلوم کر لیں, پھر اچھی بات ہے اس کو سنائیں اگر وہ درست ہے. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے انہیں بیان کرنے کے لیے کبھی تو لفظ حرام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے, جیسے 2 مثالیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کبھی لائے نہیں لا کر لام الف لا اس کام سے روکا ہے. مثلا
سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ہے، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اس جانور کا گوشت، حلال جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیا، انہ لفسق، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح کبھی لائے نہیں لا کر کسی کام سے منع کیا، مثلا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 میں ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو، دوستی کا رشتہ ان لوگوں سے قائم رکھو جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یا تمہیں گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، جیسے آج کل عالمی سطح کا دہشت گرد امریکہ اور اس کے حواری اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ان سے دوستی رکھنے سے تمہیں منع کرتا ہے، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے کہہ دیجیے، زور سے کہہ دیجیے، تاکہ ایک آدھ صاحب جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں۔ چوتھی صورت یہ بیان ہوئی کہ لفظ اجتناب لا کر اللہ تعالی نے روکا ہے، جیسے سورہ حج میں ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ کل کتنی صورتیں ہو گئیں جی؟ 5۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، دیکھو مردوں کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم اپنی بیویوں کو مہر میں دے چکے ہو ان سے واپس لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ خلع کی صورت الگ ہے، لیکن ویسے بیوی سے مطالبہ کرنا کہ اچھا میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، وہ ذرا پیسے مجھے دے دیجیے، اپنی رضا مندی سے بخوشی، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر اپنی خوشی سے وہ پیسے دیتی ہیں مہر والے تمہیں تو پھر کھاؤ پیو، لیکن ویسے رواجی جبر یا جبر کے ذریعے سے ان سے لینے کی قطعاً اجازت اللہ تعالی نہیں دے رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب میں ایک انتہائی اہم بات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جیسے اللہ کریم نے ہمیں مختلف الفاظ کے ذریعے بعض کاموں کے کرنے سے اور بعض چیزوں کو استعمال کرنے سے روکا ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انہی مختلف الفاظ کے ذریعے سے بعض کاموں سے روکا ہے، اور بعض چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم پر ایمانی حوالے سے لازم ہے کہ جیسے اللہ تعالی کے منع کرنے سے ان کاموں سے ہم رکیں اور ان چیزوں کے استعمال سے باز رہیں، بالکل ایسے ہی، جی ہاں بالکل ایسے ہی، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کاموں سے بھی رکیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور ان چیزوں کے استعمال سے باز رہیں جن کی چیزوں کے استعمال سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ یہ اس لیے ضروری ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، ذرا خود سن لیجئے توجہ سے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا وہ اور اطاعت کرے گا، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، منصب رسالت پر فائز ہوتے ہوئے دینی احکام میں ان کی بات اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، وہ خالص وحی ہے جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے نازل کی جاتی ہے۔ آج کل بعض لوگوں میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں دکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ احادیث نبویہ سے انکار کا رجحان ہے، اور میری بات دل پر لکھ لیجئے کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث سے ہی ثابت ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کا حصہ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ سورہ کوثر قرآن کریم کا حصہ ہے؟ اگر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو درمیان سے نکالو گے تو قرآن کا قرآن ہونا بھی تم ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ ایسے کام ہیں جن کے حرام ہونے کا ذکر صراحتاً قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا، یہ بڑی حساس بات ہے، اس لیے اس میں ایک ایک لفظ پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اور ادھر تو دیکھیں آپ کے ساتھ کون سو رہا ہے، دیکھیں پلیز، کیونکہ اس طرح کے خطبات کی تیاری میں بڑی محنت صرف ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے حرام ہونے کا صراحتاً ذکر قرآن کریم میں نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں انہیں واضح فرمایا ہے، اس وحی خفی کی روشنی میں جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ دین کے احکام کی وضاحت کا کام بھی خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، میری طرف دیکھیں سب حضرات، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کریں اور واضح تشریح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی۔ قرآن اصول و کلیات کا نام ہے، قرآن اصول و کلیات کا نام ہے، اگر قرآن میں تمام تر جزئیات ہوتی تو یہ ایک جلد میں اٹھایا نہ جاتا، یہ تو پھر سواری کے اوپر لادا جاتا۔ قرآن اصول و کلیات کے بیان کی کتاب ہے، جزئیات بیان کرنا یہ اللہ نے اپنے حبیب کی منصبی ذمہ داری بیان کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اپنے قول سینگز، اپنے عمل یعنی ایکشنز، اور اپنی تقریر یعنی کنفرمیشن اور اپروول کے ذریعے قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکام کی تشریح اور توضیح کرتے رہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں یہی بات پھر ریپیٹ کی، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اے حبیب ہم نے یہ کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، ان کا اختلاف آپ کے ارشاد کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی مستند سرکاری من جانب اللہ مستند متعین تشریح، قرآن کے اولین مفسر خود سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو لفظ حرام کے ذریعے استعمال کرنے سے روکا ہے، کس لفظ کے ذریعے؟ کس لفظ کے ذریعے؟ حرام کے ذریعے، جبکہ صراحتاً ان کا حرام ہونا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہوا۔ مثلاً لفظ حرام کا استعمال کرتے ہوئے کچھ چیزوں کے استعمال سے کیسے روکا ہے، ذرا غور کیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5527، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں، حرم 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا۔ حدیث نمبر 4200 میں ہے، لا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا، گدوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری کی 19 احادیث، کتنی زور سے کہہ دیجیے، صحیح بخاری کی 19 احادیث ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے حرام، گدے کے گوشت کے حرام ہونے کا بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں گدے کا گوشت اس لفظ کے ساتھ حرمت نہیں موجود۔ دوسری بات، قرآن کریم میں رضائی رشتے، رضائی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ رضائی نہیں یہ اوپر لیتی جاتی ہے، رضائی عین کے ساتھ، دودھ کسے کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہو جاتے ہیں، رضائی رشتوں میں دو عورتوں سے نکاح کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کتنی عورتوں کا ذکر ہے؟ دو عورتوں کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، صحیح بخاری 5100 حدیث میں یہ بات موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل لی، اس لڑکی سے نکاح کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی حرام کا لفظ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے، آپ نے فرمایا ہی ابنۃ اخی من الرضاع، یہ لڑکی میرے رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت حمزہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ماں کا دودھ پیا۔ اب نسب کے حرام رشتے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے 7 بیان فرمائے، کتنے بیان فرمائے ہیں؟ خدا را اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے اپنے جوان سال بچوں کو خاص طور پر ان رشتوں کی حرمت کا بتائیں اور ان کا احترام بتائیں. بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں, میں تفصیل میں نہیں عرض کر سکتا, بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ نسب کے رشتے سے جو سات رشتے حرام ہیں, فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارے نکاح حرام ہیں. ماؤں میں نانیاں بھی آ گئیں, دادیاں بھی آ گئیں, سگی مائیں بھی آ گئیں, سوتیلی مائیں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء, جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے اب وہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. دوسرے وبناتکم, تمہاری بیٹیاں, بیٹیوں کے حکم میں پوتیاں بھی آ گئیں, نواسیاں بھی آ گئیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں, بہنوں میں سگی بہنیں بھی آ گئیں, ماں جائی بہنیں اخیافی, ماں ایک ہے دونوں کی, باپ الگ الگ ہے, اس کو اخیافی کہتے ہیں. اور باپ شریک بہنیں جن کو اللاتی بہنیں کہتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح حرام. وعماتکم, تمہاری پھوپیاں, باپ کی سگی بہن, باپ کی ماں شریک بہن اور باپ کی باپ شریک بہن, تینوں بہنوں یعنی پھوپیوں کے ساتھ, باپ کی بہنوں یعنی ایسی پھوپیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے. وخالاتکم, وخالاتکم, تمہاری خالائیں, ماں کی سگی بہن, ماں کی باپ شریک یا ماں کی ماں شریک بہن, اخیافی یا اللاتی, ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. وبنات الاخی, بھتیجیاں, سگے بھائی کی بیٹیاں, اخیافی بھائی کی بیٹیاں, اللاتی بھائی کی بیٹیاں, ان کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وبنات الاخ اختی, بھانجیاں, سگی بہن کی بیٹیاں, اللاتی بہن کی بیٹیاں, اخیافی بہن کی بیٹیاں یعنی باپ شریک یا ماں شریک بہن کی بیٹیاں, ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ یہ کتنی ہو گئیں؟ سات. سات کتنی ہو گئیں؟ سات. قرآن کریم میں رضائی رشتے کتنے حرام قرار دیے گئے؟ یہ نسبی ہیں جو سات حرام قرار دیے گئے, جو رضائی ہیں وہ دو ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْزَعْنَكُمْ, مائیں جو دودھ پلائیں. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور رضائی بہنیں. قرآن نے نسبی سات رشتے بتائے حرام اور رضائی دو رشتے بتائے حرام, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں, 5111 حدیث بخاری شریف کی, حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام. مفسرین نے امت کا اتفاق درج کیا ہے, سن لیجئے, فرماتے ہیں وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, وہ رضائی ماں باپ سے کے تعلق کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5099 نمبر حدیث میں بھی یہ الفاظ نبوی ذکر فرمائے ہیں کہ نعم الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ, جی ہاں دودھ بھی ان رشتوں کو محترم اور محرم بنا دیتا ہے جنہیں خون حرام قرار دیتا ہے. یعنی دودھ پینے سے بھی وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو خون کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں, اور جن کے ساتھ نکاح وہاں حرام یہاں بھی حرام. منشیات کے, جن کو آپ منشیات عام طور پر کہتے ہیں, میں تو الفاظ بھی درست ہونے چاہیے, منشیات, آپ اہل عام طور پر اہل تشیع کہتے ہیں, یہ تشیع لفظ غلط ہے, تشیع جیسے تسنن اہل سنت کے لیے ہے ویسے ہے تشیع, اہل شیعہ کے لیے. لفظ درست ہونا چاہیے. منشیات کا لفظ منشیات کے حرام ہونے کو بیان کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا لفظ استعمال فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے قرآن نے حرام کا لفظ استعمال کیا ویسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے لیے کبھی حرام کا لفظ استعمال کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب, ہر پینے کے لائق ہر چیز, پینے کے لائق ہر چیز, ما اسکرا, جو نشہ آور ہو, کل شراب اسکرا, پینے کے لائق ہر چیز جو نشہ آور ہو, فہو حرام, وہ حرام ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث بخاری شریف میں تین جگہ ذکر ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ جس پر قرآن اترا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے, اور جنہوں نے قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا وہ صرف شراب کو اپنے لیے حرام حلال قرار دینے کے لیے کہتے ہیں جی حرام دکھاؤ کیا ہے. او خدا تمہیں ہدایت دے, انشاءاللہ میں اس بات کو اور واضح کروں گا. تیسری مثال جس میں کسی کام سے روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہوئے لفظ حرام استعمال فرمایا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2226 میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لما نزلت آیات سورۃ البقرۃ عن آخرہا, جو سورہ بقرہ کی آخری آیات جب نازل ہوئیں تو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے فقال حرمت التجارت فی الخمر, شراب کی تجارت بھی آئندہ کے لیے حرام کرا دے دی. جیسے اللہ کے قرآن نے حرام کا لفظ استعمال کیا ویسے ہی اللہ کے حبیب نے بھی حرام کا لفظ استعمال کیا. جیسے قرآن نے نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے, نہیں منع کیا گیا, ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کا لفظ استعمال کر کے کچھ چیزوں سے روکا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ان کا ذکر فرمائیں گے, ذکر کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.